أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آيات نمبر 74. اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک چیلنج دے کے کہتا ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ پتھر بھی اللہ کے حکم سے کبھی پھٹ جاتے ہیں، کبھی ان میں سے پانی نکلتا ہے اور کبھی وہ اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو ہر ایک امر کی مثالیں دی تھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ فرماتا ہے الف زبر آ یا حمزہ زبر آ، کیا ف پس. اور پس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب ایک ایکویشن پوری بیان کر دی جاتی ہے تو اس کے اینڈ میں، جیسے ہم میتھمیٹکس میں یا انگلش میں کہتے ہیں دیر فور یا ہینس پروون، یعنی پس ثابت ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو پچھلا کلام جتنا گزرا ہے اس کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے کیا پس. پھر ہے تا، تیز زبر تا، کیا پس تو، یعنی کسی سے خطاب ہے. کیا یعنی یہ پوری بات سننے کے بعد کیا پس تو. پھر ہے توے میم عین، تما، تما رکھنا، کسی سے تما رکھنا، کوئی لالچ رکھنا، کوئی امید رکھنا. افتت معونا، کیا پس تو تما رکھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ، یعنی یہ پوری بات سننے کے بعد کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کہاں کہاں خلاف ورزی کی انہوں نے، اور کس کس طرح سے اللہ کے احکامات کو اپنی تاویلوں سے اور اپنے نفس کو سرو کرنے کے لیے بدلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے بعد بھی، کیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ تما رکھتے ہیں اَن یُؤْمِنُوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے، لَكُمْ، آپ کے لیے. یعنی جو پیغام پہنچا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تو یہ دل میں رکھتا ہے، کیا تیری یہ تما ہے کہ یہ تیرے لیے ایمان لے آئیں گے. وقد، اور تحقیق، قسم ہے، کان فریقن، ایک گروہ تھا ان میں سے، منہم، ان میں سے، یسمعون، جو سنتے تھے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر، یحرفونہ، یحرفونا، حرفا، حرفا، ایک چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا، تحریف کرنا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے دل میں یہ تما رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایمان لے آئیں گے؟ اور قسم ہے کہ ان میں ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کا کلام سن کے اس میں تحریف کرتا تھا، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اسے سمجھ لیتے تھے. عقلوہ، ان کی عقل میں وہ آ جاتا تھا، ان کو وہ سمجھ آ جاتا تھا. یعنی یہ نہیں کہ وہ بے وقوفی سے یا نادانی سے یا جہالت سے اس میں تحریف کرتے تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کے بڑے، بہت بڑے بڑے مفادات تھے، دنیاوی مفادات تھے، جن کی خاطر وہ کلام جب سمجھ جاتے تھے اور اس کلام سے ان کے اپنے مفاد پہ اور اپنے نفس پہ ضرب پڑ رہی ہوتی تھی تو وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے. یہ ایسے بدبخت تھے. اور بار بار میں آپ کو بنی اسرائیل پڑھاتے ہوئے یہ کہتی ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کو نہیں سنایا جا رہا، یہ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کو فالو کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس اللہ کا کلام تھا جیسا آج تمہارے پاس قرآن ہے، اور اس قوم نے اس کلام کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ یہاں پہ مثال بنا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا. تو بعد اس کے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ لیتے تھے، وہ اس میں تحریفیں کرتے تھے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، وہ علم رکھتے تھے، اسی لیے تو وہ کلام کو سمجھ جاتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات ہوتی ہے ان کی، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، قَالُوا، یہ کہتے ہیں، آمَنَّا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، بالکل ایسی آیت پہلے گزر چکی ہے. وَإِذَا، وہاں پہ ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جن بھی شامل ہیں، اس میں یعنی جو شیطان جو جن ہے اور پھر ان کا نفس ہے اور پھر اور انہی جیسے لوگ ہیں ان کے ہم خیال لوگ ہیں. تو یہاں پہ ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعض ان میں سے بعضوں کے ساتھ, قالو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم آ کیا, تو تم پھر ہے حادثہ بات سناتے ہو, حدیث, حدیث بھی اس سے نکلا ہے, حادثہ بھی اس سے نکلا ہے یعنی کچھ ہو جانا, ایک ایونٹ کو نریٹ کرنا, کیا تم بات بتاتے ہو سناتے ہو ان کو, ہم ان کو یعنی کہ یہ تورات کے جو جاننے والے تھے اور انجیل کے جو جاننے والے ہیں اور جو کتاب کو جاننے والے ہیں, وہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے, ہم تمہاری کتاب پر تمہارے رسول پر ایمان لائے, لیکن جب یہ اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کیا تم سناتے ہو ان کو بما فتح اللہ, وہ جو کھولا اللہ نے, جو بیان کیا, جو بتایا اللہ نے, علیکم تم پر, یعنی یہ دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ کتاب جو انہیں سمجھ آتی ہے اور جو ان کے ہاتھ میں ہے یہ ان کی جائیداد ہے, یہ ان کی پراپرٹی ہے, یہ ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اور اس کتاب کو سمجھنے کا یا ایسے پڑھنے کا کسی اور کو حق نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ بتاتے ہو جو اللہ نے کھولا ہے تمہارے لیے, لیوہاجوکم لے تاکہ, یوہاجو حجت کریں, لڑائی کریں, کم تمہارے ساتھ بھی اس کے ذریعے, یعنی کہ کیا تم ان مسلمانوں کو, کیا تم ان ایمان والوں کو وہ باتیں بتاتے ہو تورات میں سے یا انجیل میں سے جو اللہ نے صرف تمہارے لیے کھولی ہیں, پھر یہ ان باتوں کے ذریعے تم سے لڑیں گے, کیونکہ تورات اور انجیل میں اسلام کا اور خانہ کعبہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صاف بیان لکھا ہوا تھا. تورات اور انجیل میں سور کا گوشت حرام تھا, تورات اور انجیل میں شراب نوشی حرام تھی, زنا حرام تھا, قتل حرام تھا, جھوٹ بولنا حرام تھا, یہ ساری باتیں, حتیٰ کہ سود حرام تھا. تو یہ ساری باتیں چونکہ ان کتابوں میں, ان صحیفوں میں موجود تھیں, تو یہ ایک دوسرے کو اب کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں انہیں بتاتے ہو کہ کل کو یہ حجت بنائے تمہارے اوپر اور یہ اللہ کے سامنے اور عند ربکم تمہارے رب کے سامنے, یعنی یہ آخرت میں بھی تمہارے اوپر ایک حجت بنائیں گے کہ ان کی کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا اور ان کو پتا تھا لیکن پھر بھی ان کے عمل میں ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی تھی. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ دین کی ٹھیکیداری ایک بہت بڑی بیماری ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ چونکہ اسے قرآن سمجھ آتا ہے, چونکہ اسے عربی کی سمجھ ہے, تو وہ کسی بھی لحاظ سے اپنے کسی بھائی یا بہن سے سپیریئر ہے, اس سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے, اور وہ بھائی یا بہن جو ہے اس کی بات اس کی بات سے کم تر ہوگی. یہ یہاں سے دین کی ٹھیکیداری کی ابتدا ہوتی ہے. یاد رکھیں اللہ سب کا ہے, اللہ کا دین سب کا ہے, اللہ نے رسول سب کے لیے بھیجا ہے, اسی طرح اللہ نے دین کی سمجھ ہر کسی کو اس کی بساط کے, اس کی استطاعت کے مطابق عطا کی ہوئی ہے. جو دین آپ کو سمجھ آیا ہوا ہے اس کو آپ اپنے اوپر اپلائی کریں. آپ کا دین آپ کے لیے ہے, لکم دینکم ولی دین, اور میرے لیے میرا دین ہے. تو کسی کو اچھی بات سمجھانا ایک بات ہے, لیکن کسی کو اچھی بات سمجھا کے اس کو گھٹیا اور کمتر سمجھنا تکبر میں آتا ہے, جو شیطان کا شیوا ہے. یا کسی کو اچھی بات سمجھا کے یہ سوچنا کہ اگر میں اسے نہ سمجھاتا تو کون بتاتا, یہ بھی شیطان کا شیوا ہے, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں اس سے زیادہ سپیریئر ہوں, مجھے یا اللہ میں تیرا زیادہ مقرب ہوں, میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اللہ کی ساری مخلوق اس کے ایسے ہی نزدیک ہے جیسے ہم اور آپ اس کے نزدیک ہیں. دین جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے. دین طریقہ ہے, دین قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اگر مجھے یا آپ کو اس کے دو لفظ سمجھ آ گئے ہیں تو ہم کسی طرح کسی سے سپیریئر نہیں ہو گئے. اور یہ تو پھر بدبخت نہ صرف سپیریئر ہوئے, وہ پہلی سیڑھی پہ جس نے قدم رکھ دیا اس نے گویا دین کی ٹھیکیداری پہ قدم رکھ دیا, کیونکہ وہ اسی دھوکے میں اور اسی مغالطے میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنے گا، وہ ایک خاص قسم کی حرکتیں کرے گا، وہ ایک خاص جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے گا جہاں پہ وہ یہ کہے گا کہ لوگ آ کے مجھ سے دین سیکھیں، اور جو دین وہ سکھا رہا ہوگا وہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوگا جو وہاں آ کے دین اس سے سیکھ رہے ہیں۔ اگر اس نے اس پہ اجرت بھی لینی شروع کر دی، جیسے کہ یہود کا شیوا تھا اور جیسے آج مسلمانوں کا بھی شیوا ہے، اگر دین پہ اجرت لی تو پھر جس سے اجرت لی جا رہی ہے ہم اس کا دین پڑھا رہے ہیں، ہم اللہ کا دین نہیں پڑھا رہے۔ یاد رکھیں یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے دین پڑھایا اور اس کی کسی نے مخالفت نہ کی تو اس کا درس جا کے دوبارہ سے صحیح طرح دیکھو، کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، کیونکہ دین جو ہے وہ انسان کے نفس کو چیلنج کرتا ہے، اور جس نے دین اس طریقے سے پڑھایا کہ اس نے نفس کو چیلنج نہ کیا اور انسان کے اندر ایک سرکشی اور طغیانی نہ اٹھی وہ دین سن کے، تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھانے والے کی کوئی کمزوری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دین کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ اس سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا چکی ہوں۔ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ اعلان کرتے ہیں، جو یہ کھولتے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے میں بیٹھ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ان معصوم مسلمانوں کو دین نہ بتاؤ، پھر یہ اس کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم کل ہے۔ ومنہم امیون، اچھا یہ تو عالموں کی بات ہو گئی، جو دین کے عالم ہیں اور جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بدبختی تو یہ ہے کہ ان میں امی ہے، امی ام سے نکلا ہے، یعنی جو ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو امی وہ ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امی ہے، کیونکہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور آپ کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہرگز مشکل نہیں تھا، لیکن یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ جس کو آج تک غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ایک امی شخص جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس پہ ایسا فصیح اور بلیغ کلام نازل ہوا ہے جو اس نے پھر اور مسلمانوں کو لکھوایا ہے اور وہاں سے قرآن بنا ہے، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ان میں ایسے بغیر پڑھے لکھے لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کھول کے بھی نہیں پڑھا، لیکن الا امانیہ، مگر ان کے من، مان جو ہے یہ خواہش کو کہتے ہیں، آرزو کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی لیکن ان کی کچھ آرزوئیں ہیں، وہ کتاب نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے کتاب کا، لیکن ان کو اپنی آرزوؤں کا علم ہے۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر ان کے گمان، تو وہ کتاب سے ایسے گمان رکھتے ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ایک ہمارا عقیدہ ہے، بڑا ایک بد عقیدگی کہنا چاہیے، ہم دلہن کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے وہاں سے رخصت کرتے ہیں۔ قرآن کی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ تورات یا انجیل کی مثال دینا جو ہے وہ یہاں پہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ ایسے امی ہیں جنہوں نے کتاب کھول کے نہیں پڑھی، ان کو کتاب پڑھنی نہیں آتی، لیکن ایک نئی شادی شدہ بچی کے سر پہ کتاب رکھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اس کتاب کی برکتیں آ جائیں گی۔ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے یہ؟ کیا کبھی، یعنی اپنے عقل سے سوچیں، دین کا علم، اس کی دین کے علم کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس استعمال کریں۔ ایک بچی جس کو قرآن نہیں آتا، جس نے قرآن نہیں پڑھا، یا پڑھا ہوا بھی ہے تو اس نے ناظرہ کیا ہوا ہے، اس کو عربی کا پتہ ہے، زیر زبر پیش کا پتہ ہے، اس کو مطلب کچھ نہیں پتا، اور اس کی فیملی میں بھی کسی کو، انہوں نے کبھی آپس میں بھی یہ بات نہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آؤ ایسے کریں۔ دوسری بات، جن محفلوں میں قرآن دلہنوں کے سروں پہ معلق کیا جاتا ہے، وہ محفلیں بجائے خود قرآن کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جو موسیقی بج رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جو لوگوں نے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سب کو چھوڑ کے وہاں پہ دلہن نے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، جیسی وہ نمائشگاہ بنی ہوئی ہوتی ہے بیچاری لوگوں کے لیے، کیمرہ مینوں کے لیے، ویڈیو والوں کے لیے، نامحرم مردوں کے لیے، ان حالات میں، اس محفل میں قرآن کو لانا بھی اس کی بے حرمتی ہے، اور وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، چونکہ ہماری ایک آرزو ہے، یہ تو ہماری آرزو ہے کہ بچی کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بہت سی برکتیں نازل ہو جائیں، ایک آرزو ہے نا، ایک خواہش ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سر پہ قرآن رکھ کے ہم وہ ساری برکتیں اس کی زندگی میں کسی طرح گھول دیں گے. یہ وہ جھوٹی آرزوئیں ہیں جو ایک تو دین کے عالموں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے, لیکن امیوں نے اور بغیر پڑھے لکھے لوگوں نے دین کو ایسے نقصان پہنچایا ہے کہ انہوں نے اپنی جھوٹی آرزوؤں کو دین سمجھنا شروع کر دیا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, فویل للذین, پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب, جو لکھ لیتے ہیں کتاب کو, بے ایدیہم, اپنے ہاتھوں سے. اب یہ کتاب لکھنے والا ہے کوئی, یہ پڑھا لکھا ہے, یہ جاہل نہیں ہے, لیکن یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ رہا ہے, اپنی مرضی سے کتاب ہے. ہاتھ تو اس کی مرضی کا کام کرتا ہے نا, اس کا دماغ اس کے ہاتھ کو کمانڈ دیتا ہے تو وہ کچھ لکھتا ہے. تو یہ اس اپنے اور تباہی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ لیتا ہے. ثم یقولون, پھر یہ کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیشترو بہ, تاکہ ایک مول تول کر لیں, ایک سودا کر لیں اس کے ذریعے, ثمنن قلیلا, ایک بڑی چھوٹی قیمت. وہی بات یہاں پہ قرآن کے بدلے میں اجرت لینے کی بات جہاں ہوئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو کہ تم اس کے بدلے میں ایک چھوٹا سا بدلہ لے لو, دنیا میں مشہور ہو جاؤ, تمہاری زندگی میں سم ہاؤ کسی طرح اس کتاب کی برکتیں گھل جائیں بغیر اس کو سمجھے, تم مفتی بن جاؤ, تم لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرو ان سے اجرتیں لے کر, تم لوگوں سے اجرتیں لے کر ان کو ان کی مرضی کا دین سکھاؤ, کوئی بھی قیمت تم لے لو اس کے بدلے میں, چاہے اس کے بدلے میں تمہیں تاج محل مل جائے, اس دنیا میں تمہیں 60, 70, 80, 100 سال کی زندگی ملنے والی ہے, اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیش کی ہے, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہو گے. اس کے بدلے میں, اس ہمیشگی کے بدلے میں, اس ابد آباد کے بدلے میں تو ہر قیمت چھوٹی ہے, ہر ایک قیمت اس کے بدلے میں چھوٹی ہے. فویل لہم, پس تباہی ہے ان کے لیے, مما کتبت ایدیہم, اس میں سے جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے, وویل لہم, اور تباہی ہے ان کے لیے, مما یکسبون, وہ جو یہ کماتے ہیں. اور یہ کیا تباہیاں ہیں, یہ بہت سی تباہیاں ہیں. انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں, 99 نمبر آیت جہاں ہم پڑھیں گے, جہاں سے آگے رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے. تو توحید کا میں آپ کو ایک ریکیپ ضرور بھیجوں گی, توحید اور شرک کی کچھ ایکسٹرا سیشنز میں آپ کو بھیجوں گی کہ جو سیشن ہم نے پڑھا ہے, اور اس کا ایک فلو چارٹ بھی میں آپ کو بھیجوں گی. بہت دنوں سے میں نے کوئی چارٹ نہیں بنا کے بھیجا, بار بار مجھے ریمائنڈرز دیے جا رہے ہیں کہ آپ روٹ ورڈز جو لکھ کے بھیجتی تھیں اب وہ نہیں بھیج رہی ہیں, تو کچھ ذرا اب حالات مناسب ہوئے ہیں, رائٹنگ ٹیبل نصیب ہو گئی ہے الحمدللہ, تو اب اس میں اب یہ چارٹ انشاءاللہ بنا کے میں بھیجوں گی جب 99 نمبر آیت ہم پڑھیں گے, اور اسے آگے رسالت کا بیان, 97 ہے یا 99 ہے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جب اس توحید کے چیپٹر کے اینڈ پہ پہنچیں گے تو میں پورا فلو چارٹ آپ کو بنا کے بھیجوں گی, جس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے تباہی کی کا انذار دیا ہے, بلکہ تباہی کی بشارت دی ہے ان لوگوں کو, کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ لیتے ہیں اور جو اپنے ہاتھوں سے جو وہ کمائیاں کرتے ہیں دین کے بدلے میں. اور ان سب کی کیا وجہ ہے, اب وہ یہاں پہ اکٹھا بتایا جا رہا ہے. وقالو, اور انہوں نے کہا, لن, لن وہی فیوچر ٹینس ہے, ہرگز نہیں ہوگا ایسے, ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. قالو, لن تمسنا, چھوئے گی ہمیں, مسا, میم سین سین, چھونا, مس مسا ہم کرتے ہیں نا, مسنا, ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی, انارو, آگ, وہ آگ جو آخرت کی آگ جسے کتاب ڈراتی ہے نا, وہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی, الا, مگر, ایام معدودہ, مگر گنتی کے چند دن. یہ جو بدعقیدگی ہے اور جس قدر یہ ہم لوگوں میں در آئی ہے, دیکھیں جی, پہلا مذہب, آسمانی مذہب جو دنیا میں ریویل ہوا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا مذہب ہے, یہود ہیں, اور تقریباً سارے پیغمبر جن کو ہم جانتے ہیں, حضرت داؤد سے آپ شروع ہو جائیں, داؤد, حضرت سلیمان, حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, یعنی کہ آپ لیتے جائیں پیغمبروں کے نام, یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اور انہوں نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. وہ حضرت موسیٰ گئے وہاں کوہ طور پہ اور ان کو اللہ نے کہا کہ تم یہاں پر آؤ اور 40 دن تم نے عبادت کرنی ہے اور میں تمہیں تورات دوں گا اور میں تمہیں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کی وہ وہاں پہ الواح ان کو عطا کی گئیں تورات کی. تو جب یہ گئے تھے 40 دن وہاں رہے ہیں، پیچھے سے بنی اسرائیل نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی ہے، وہ عجلہ جس کا بیان ہوا تھا آگے بھی آئے گا. وہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا اس کو یہ ریکگنائز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرک کیا تھا. 40 دن اور 40 راتیں موسیٰ اور ہارون کے ہوتے ہوئے بھی، علیہ السلام، ان کے دونوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے شرک کیا تھا، تو اس شرک کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی. اب یہ جو ان کا عقیدہ ہے، ظاہر ہے خود بنایا ہوا ہے انہوں نے عقیدہ، تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو 40 دن ہمیں عذاب ہوتا ہے، 40 دن ہمیں جہنم میں رکھا جاتا ہے. ایام معدودہ جو کہا جا رہا ہے نا، گنتی کے چند دن، یہ ان کا وہ بدعقیدہ ہے کہ 40 دن ہمیں ڈبویا جاتا ہے جنت میں اور پھر اس کے بعد نکال کے ہمیں اپنا، ہمارا جو فادر ہے ابراہیم کو یہ فادر کہتے ہیں، ابو الانبیاء بھی ان کو ہم بھی کہتے ہیں، تو ہم ابراہیم کے پاس واپس بھیج دیے جاتے ہیں جو جنت میں ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے ان کا یہ عقیدہ ہے. ان سے یہ عقیدہ کس نے لیا ہے؟ کون سے غیر آسمانی مذہب نے ان سے یہ عقیدہ لیا ہے؟ ہندوؤں نے. جو جتنے مشرک تھے دنیا میں، چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہود، ان کے پاس تورات تھی، بڑے خوبصورت لوگ تھے، پڑھے لکھے، ڈاکٹر تھے، اس زمانے میں بھی پروفیسر تھے، تو جو یہ کرتے تھے، جن کے پاس دین نہیں تھا، انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا اتباع کیا. ہنود جو ہیں، ہندو جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری روح، جب آتما جب نکل جاتی ہے تو پہلے 40 دن جو ہیں وہ نرگ میں رہتی ہے، نرگ یہ جہنم کو کہتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں جتنے دنیا میں ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں اس کا ہمیں عذاب دیا جاتا ہے، اور اگر ہمارے وہ جو جیسے یہ جلاتے ہیں اپنے مردے کو، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اس میں اگر خالص لکڑی یا گھی نہ استعمال کیا گیا ہو، تو اس کے بدلے میں ہمیں ایک سزا دی جاتی ہے جو نرگ میں ہوتی ہے، اور 40 دن کے بعد ہم سورگ باشی ہو جاتے ہیں، یعنی ہم جنت میں، اللہ جو ہم ان کا جو رام ہے یا جو بھی ان کا بڑا اللہ ہے، ہم اس کی جنت میں چلے جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ پھر ہنسی خوشی، ہماری آتما جو ہے وہ وہاں رہتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، اس میں بھی 40 ہے. اب جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے جو میں آپ کو فائنلی بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہم نے لے لیا ہے. ہم مردوں کے 40ویں کرتے ہیں، ہم مردوں کی جمعراتیں کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مردہ جو ہے اس کے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوتی. آپ پوری ہسٹری سن کے آئی ایم شور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے، بلکہ بہت سے لوگوں کے تو شاید 14 طبق روشن ہو گئے ہوں جو جا کے ہم 40ویں کے چاول اور بریانیاں اور قورمے کھاتے ہیں اور جمعراتوں کی دیگیں پکواتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مردہ اس سے بخشا جائے گا. تو بدعقیدگی کے تو ہم تو خیر، ہم تو اس کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے اونچے تخت پہ. بھئی یہود ہیں تو ٹھیک ہے، تورا کو انہوں نے تحریف شدہ کر دیا ہے، خراب کر دیا، ان کے پاس اصلی تورا نہیں ہے. ہنود ہیں، وہ تو، ان کو اب ہم کیا کہیں، وہ تو ہیں ہی مشرک، تو ان کے اوپر ہم تبصرہ نہیں کرتے، وہ بے دین ہیں بےچارے. ہم ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس قرآن میں پوری دنیا کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اور ہم 40ویں مناتے ہیں اور ہم جمعراتیں مناتے ہیں. تو ہمارے لیے پھر اللہ کیا کہے گا؟ ان کے لیے تو اللہ نے کہا ہے فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، اور ان کے اوپر اللہ نے لعنت بولی ہے قرآن میں. تو ہمیں اپنے طرز عمل پہ اور اپنی باتوں پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ غور کرنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں یہ آگ، الا ایام معدودہ، قل، فرما دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ عہدن، اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، پس ہرگز نہیں کرے گا اللہ اس کے خلاف، عہدہ، اپنے وعدے کے، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ نہیں کرے گا. ام تقولون، یا تم وہ کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. بڑی خطرناک بات ہے کہ اس طرح کے رسوم اور رواج میں ڈوبنا جو ہے، یہ اللہ پر ایسی بات کا بہتان لگانا ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یاد رکھیں، بہتان انسان پہ لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ اللہ پر بہتان لگانا جو ہے اس کے گناہ کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. بلا کیوں نہیں, من کسبا جس نے کمائے سیئتن گناہ, وہ احاطت بھی اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے, فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب النار جو آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ آیت نمبر 81 جو ہے آپ سمجھیں کہ توحید کے چیپٹر کا ایک حاصل آیت ہے. حاصل کا مطلب یہ ہے کہ جو سبق جتنا بھی پڑھایا جا رہا ہے اس سے جو سبق ہم اخذ کر سکتے ہیں, جو اپنے لیے ہم عملی نقطے نکال سکتے ہیں, وہ سارے ایک آیت میں بیان کیے گئے ہیں. اور جب میں آپ کو انشاءاللہ اس کا مائنڈ میپ بنا کے بھیجوں گی تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جس نے برائی کمائی, ایک برائی اس نے کمائی اور اس نے پھر توبہ نہیں کی, آگے کچھ نہیں ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا, بس اس نے برائی کمائی, وہ احاطت بھی اور گھیر لیا اس کو, خطیئتہ جمع ہے کہ اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا. جب اس نے برائی کمائی تو اس نے کوئی ریموس نہیں ظاہر کیا, کوئی افسوس نہیں کیا, توبہ نہیں کی, رجوع نہیں کیا, درستگی نہیں کی, اصلاح نہیں کی, معافی نہیں مانگی, صلح نہیں کی, تو پھر اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا. یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے, صلاحیت کے مطابق اصلاح اور صلح پر مبنی عمل کیے, اولئک اصحاب الجنہ یہی جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون ہمیشہ وہاں رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے. آمین ثم آمین.